فرح فخور، یہ دو متضاد چیزیں. وَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب کچھ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی پکڑ آئی، آزمائش آئی، تو ایک دم مایوسی کے اندھیروں میں یہ گم ہو جاتا ہے. تو انسان اپنے اس ذوف کی وجہ سے یہ اس قابل نہیں کہ یہ منزل کی تلاش کر سکے، مقصد تک اپنی طاقت سے پہنچ سکے. اسے کسی صحیح علم والے کی ضرورت ہے، اسے کسی طاقتور کی ضرورت ہے، اسے کسی ایسے مدبر کی ضرورت ہے جس پر کوئی حال نہ آتا. چونکہ حال آئے تو ضرور اثر چھوڑتا ہے، کوئی بھی حال جب آتا ہے تو وہ اثر ضرور چھوڑتا ہے. کتنا انسان اونچا کیوں نہ چلے گا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ خندق کے موقع پر صحابہ سے بڑا مدبر کون ہوگا دنیا میں، جن کو اللہ کے سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے محبوب رسول کی صحبت ملی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب تمہاری آنکھیں پھٹ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور اللہ کے بارے میں بھی شک میں پڑ گئے. تو حال جب آتا ہے تو انسان پہ اثر چھوڑتا ہے، لہذا وہ بے حال انسان کو بے حال کر جاتا ہے. ایک اللہ وہ ذات ہے جس پر کوئی حال نہیں آتا، وہ لا تغیرہ الحوادث لا یخشى الدوائر، انقلاب سے ڈرتا نہیں، حالات اس پہ اثر نہیں ڈالتے، ماضی اور مستقبل اور زمان اور مکان کی قید میں وہ ہے نہیں. لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، پھر وہ اپنی ذات میں مستقل وجود ہے، کسی سے اس کا رابطہ کوئی نہیں، رابطوں سے انسان کمزور ہوتا ہے. تو لم یلد، نیچے کوئی سلسلہ نہیں، بیٹا پوتا پڑ پوتا. لم یولد، اوپر کوئی سلسلہ نہیں، باپ دادا پڑ دادا. لہذا نہ اس کا کوئی وارث ہے، نہ اس نے کسی سے وراثت میں ملک لیا ہے، اور نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، بیوی بیٹا شریک. ولم یکن له ولی من الذل، مددگار کچھ بھی نہیں، پاک ہر چیز سے پاک ذات ہے، اور اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، نظر سے بھی دور. ولا تخالطه الظنون، نظر تو یہاں تک دیکھتی ہے، خیال بہت دور چلا جاتا ہے، کا خیال سے بھی دور رہتا ہوں. جو اتنا دور ہو پھر وہ قریب ہو کے دکھا دے تو یہ کتنی بڑی اس کی قدرت ہے کہ دور اتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور قریب اتنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہراہ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. وَإِذَا أَسْأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، قرآن میں سوال آتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کیا ہے؟ قُلْ هُوَ أَذًى، اے میرے رسول آپ کہیے یہ گندگی ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلْ، پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیے، یہ پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیے. جب سوالات آئے صحابہ کی طرف سے تو قرآن نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی وہ یہ ہے، يَسْأَلُونَكَ، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، قل آپ ان سے کہیے، اس کا جواب ہے. اسی طرح ایک سوال آیا صحابہ کی طرف سے، یا رسول اللہ، اقریب ربنا فننادیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو ندا کریں. تو اس کا جواب جو آنا تھا وہ قرآن کے اسی طرز پہ آنا تھا، یسألونک عن ربک یا یسألونک عنی قل انہ قریب. یہ جو قرآن کی پچھلی ترتیب ہے اس کے مطابق آیت یوں آنی چاہیے تھی، یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن فلا عن فلا عن فلا، تو یسألونک عنی یسألونک عن ربک، تو قل انہ قریب، آپ کہیں کہ وہ قریب ہے۔ یہاں یہ طرز اختیار نہیں کیا گیا، یہاں ایک اور طرز اختیار کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، يَسْأَلُونَكَ میں یہ مطلب ہے کہ یہ جو جواب اس وقت دیا جا رہا ہے ممکن ہے آگے چل کے تبدیل ہو جائے، یہ جواب حتمی نہیں، ممکن ہے ہم اس جواب کو بدل دیں۔ جیسے شراب کے بارے میں آ گیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، شراب کے بارے میں یہاں سوال ہوا تو اللہ نے کہا حرام، یہاں نہیں کہا کہ حرام ہے، کہا کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں، آگے جا کے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یسألونک کا جو سوال ہے اور اس کے آگے جو قل کے ساتھ جواب ہے، اس میں احتمال ہے کہ یہ جواب اس وقت کے لحاظ سے ہے، ممکن ہے آگے چل کے یہ جواب بدل جائے۔ لیکن وَإِذَا سَأَلَكَ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی اس مجلس میں یہ جو سوال ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی یہ سوال کرے گا اس کا جواب یہی ہے، وہ نہیں بدل سکتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، تو یہاں وہ طرز نہیں قل انہ قریب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قل کو درمیان سے ہٹا دیا اور خود آ کے اللہ جواب دینے لگ گیا، فانی قریب، اے میرے بندوں میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ یہ فرق آپ اگر عربی سمجھیں تو بہت خوبصورت ہے، ترجمے میں میں نے کوشش تو کی ہے کچھ بتا سکوں، لیکن جیسے آپ انگریزی کا ترجمہ مجھے کیا سمجھائیں گے، تو میں آپ کو عربی کا ترجمہ کیا سمجھاؤں۔ لیکن اللہ نے اپنے قرب پر جو اس طرح دلالت کی ہے وہ کمال درجہ، فإنی قریب، قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، تیری پکار پہ لبیک کہتا ہوں، اذا دعان، جب جس وقت میں پکارو، وقت کی قید کوئی نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق ہو بھی جائے تو ان کے اوقات دیکھے جاتے ہیں، کم اس سے تعلق بنا لو تو میرا کوئی وقت نہیں، جب پکارو گے میں لبیک کہوں گا، جب کہو گے لبئی، دن رات، بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہوتے ہیں اور تیرے رب کا دروازہ رات کو خصوصی کھلتا ہے، پہلے آسمان پہ عرش آ جاتا ہے۔ اِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ کا قرب مل جانا سارے زوف سے نکل جانا ہے، اللہ کے علم کا سہارا مل جانا ساری جہالتوں سے نکل جانا ہے، اللہ کے نظام کے تابع ہو جانا ساری بے صبریوں سے نکل جانا ہے، اور اللہ کو ساتھ لے لینا اور اللہ سے دوستی لگا لینا ساری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، الا غور سے سنو، جو کوئی لڑکی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو پروفیسر صاحب ان کو تنبیہ کر دیں، بھائی توجہ کرو، ادھر سنو، میں وہ ضروری بات بتانے لگا۔ تو الا کا مطلب یہ ہوتا ہے الا، میرے بندے سارا دھیان میری طرف پھیر دے، اپنے کان دل دماغ ادھر لگا، کیا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ خوف اور غم دنیا میں ان گنت مصائب اور پریشانیاں ہیں، ان سب کو اگر کوئی ہم سے کہے دو لفظوں میں بیان کرو تو وہ ہے خوف اور غم، چونکہ یہ ایک لفظ میں بیان ہو نہیں سکتی، آنے والے مصائب کی کیفیت اور ہوتی ہے، تو جن مصائب سے گزر چکا یا گزر رہا ہوتا ہے ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے ایک لفظ نہیں آئے گا، دو آئیں گے۔ آنے والے مشکلات پریشانیوں سے جو انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، جیسے ہم ڈر، اور جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس وقت جو اس کی کیفیت بن رہی ہوتی ہے اس کو غم کہتے ہیں، غم، حزن، خوف اور حزن۔ تو ایک نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے سارے ملک کے سارے میڈیکل کالجوں کے سارے ڈاکٹروں کے سارے تاجروں کے ساری عورتوں کے سارے مردوں کے سارے دکھ درد چنے جائیں گے. ایک نسخہ قرآن بتا رہا ہے. آنے والے جتنے خدشات ہیں, ایک اجتماعی طور پر خدشات ہیں, پانی نہیں ہے, قرضے چڑھ گئے, یہ اجتماعی خدشات, تنخواہ ختم ہو گئی اب پیسے کوئی نہیں ہے, یہ انفرادی خدشات, فلاں کو ادائیگی کرنی ہے پیسے کوئی نہیں, بیماری ہے دوائی کوئی نہیں, یہ آنے والے ایک فرد کے اور اس قسم کی بے شمار, اور ایک جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں, جس پریشانی سے آدمی جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ غم کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خوف حزن کا مجھ سے دوستی لگا لو, سارے خوف دور, سارے غم دور. پھر یہ سوال اٹھتا تھا, ممکن ہے بات اللہ تعالیٰ آخرت کی کر رہا ہو, ہمیں تو اس وقت موجودہ ضرورت, تو اس لیے درمیان میں ایک صفت بتائی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ تو دوستوں کی صفت ہے. آگے جو میں اس جملے سے آگے بات ریلیٹڈ کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, میرا یہ جو وعدہ ہے کہ تو سارے خوف سارے غم میں دور کر دوں گا, وہ صرف آخرت کا نہیں بلکہ تمہارا جس کیفیت سے تم گزر رہے ہو تو اب ہے, تو اب ہے. لوگوں نے حکیموں کو چھوڑ دیا, آپ کے پاس آ گئے, وہ سر میں درد تو اب ہو رہا ہے, اب وہ جو شاندہ پلا رہا ہے یہ تو کل جا کے آرام آئے گا, اور ادھر کھلائی اس کو ایک پیناڈال, 15 منٹ بعد ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا, تو نے کہا جی گولی کھاؤ جو شاندے چھوڑو. تو غم تو اب ہے, خوف اب ہے, وعدہ آخرت کا ہو تو تسلی کیسے ہو. تو جس چیز سے آدمی فوری دو چار ہوتا ہے اس کی تسلی آدمی فوری چاہتا ہے, تو اللہ نے اس کو مقدم کیا, لہم البشرا فی الحیات الدنیا, ختم بشارت ہو, دنیا کے خوف غم بھی چنے جائیں گے, وفی الآخرہ آخرت کے بھی چنے جائیں گے. کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ, رب اپنی باتوں سے نہیں پھرتا, تم ہی پھر جاتے ہو. یہ کیا ہے, ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے اصل کامیابی. تو ایک نسخہ قرآن بتا رہا ہے, یعنی سارے منفی جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب سے نکلنے کا نسخہ قرآن دے رہا ہے کہ اللہ سے دوستی, اللہ کے دوست. اب اللہ کا دوست ہمارے بر صغیر میں اسے سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا کوئی کام نہ کرتا ہو, مصلح ہو اور تسبیح ہو, اور بس وہ اللہ اللہ کر رہا ہو, کہتے یہ تو اللہ کا ولی ہے. اور جو چوک میں کھڑا ہوا ریڑی پہ خربوزے بیچ رہا ہے اس کو کوئی اللہ کا ولی نہیں سمجھتا. جو صحیح تولتا ہے, صبح سویرے دھکے کھاتا ہے, اپنے بچوں کے لیے حلال روزی لے کے آتا ہے, اس کو ولایت نہیں سمجھتا. پھر جہالت زیادہ ہوئی تو ولایت ایک وراثت بن گئی, ولایت ایک وراثت بن گئی. یہ کوئی وراثت تو ہے, آپ ایک محنت سے گزر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے کل کو, تو آپ کے بیٹے کہیں ہم بھی ڈاکٹر ہیں, اس لیے کہ ہمارا باپ کدھر من سلطان دودھ, کہ میرا باپ بھی ڈاکٹر تھا تو لہذا ہم بھی ڈاکٹر ہیں. تو جیسے یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے, ایسے ہی ہمارے بر صغیر میں جہالت کی وجہ سے ولایت بھی احمقانہ طور پر ایک وراثت بن گئی, کہ یہ بھی وراثت ہے کہ جو ایک اللہ کا کوئی بڑا بزرگ گزرا اس کا بیٹا بھی وہی کچھ ہے, اس کا پوتا بھی وہی کچھ ہے, اس کا پڑپوتا بھی وہی کچھ ہے. ہمارا دوست تھا جب ہم کالج پڑھتے تھے لاہور, ہمارے قریب ایک خاتون گزری بڑی اللہ والی, سفورہ کے نام, ان کی آگے اولاد کافی پھیلی پھولی. اس کے بعد جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو وہ مریدوں کا چکر لگا کے آتا تھا, پیسے کٹ گئے روپئے, وہی کرتا جو ہم کرتے ہیں. تو بڑا بے غیرت ہے بھائی, غریبوں کے پیسے لے کے آتا اور یہ کیا کرتا. کہا بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا چاہیے. تو ایک دن کہنے لگا, اس طرح میں بڑا برا پھنسا, کہنے لگا ایک مرید سے, وہ ایک گاؤں میں گیا تھا تو مرید سارے کٹھے تھے, تو ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ آ گیا, وہ کہتا ابا ابا پیر دی تو داڑھی کوئی نہیں. میں نے کہا مر گیا اب کیا ہوگا, پیر تو کلین شیو، پیر دیتا داڑھی کوئی نہیں. میں نے کہا اب کیا کرو. وہ کہنے لگے یہ جو ہمارے چیلے ہوتے ہیں یہ ہم سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں. تو فوراً جو میرا ساتھ چیلا تھا انہوں نے کہا بےدا پیران دی دل چ داڑھی ہوں، منہ تو کوئی نہیں ہوں. چلو وہ میری پیری کا پھر سکہ جم گیا. پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا. لیکن مطلب شروع میں اس کا یہ دوستو، جب اس کا پیسے ختم ہوتے ایک چکر لگا کے تو وہ جیب بھر کے لے آتا. تو ایک جہالت کی وجہ سے یہ بھی ایک عہدہ بن گیا. عہدہ حالانکہ یہ عہدہ نہیں، یہ ایک جہد ہے. عہدہ نہیں، جہد ہے، محنت ہے کہ جو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے جان مارتا ہے اللہ اس کو دے دیتا، جو نہیں مارتا اس کو نہیں ملتا. اس کا نسب سے تعلق کوئی نہیں، خاندان سے تعلق کوئی نہیں. ابو لہب سے بڑا کون ہوگا خاندانی، جو قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، اور سردار بھی اور چچا رسول ہے. لیکن قرآن کیسے بولا سب جدا ابی لہب و تب، ایسا سخت جملہ شخصی طور پر کسی کے لیے قرآن نے استعمال نہیں کیا جیسے ابو لہب کے لیے. نام کے ساتھ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی آیا ہے لیکن اس کا نام نہیں آیا، اس کا تو خاص نام آیا. اس کو بھی قرآن نے تنبیہ کی عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین، لیکن اس کا تو نام لیا تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ نے ابو جہل کا نام نہیں لیا پورے قرآن میں، اس کا نام لیا تنبیہ اور ڈانٹنے کے انداز میں. تو نہ نسب نہ حسب کچھ بھی کام نہیں آیا. اور بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام. اور آپ نے فرمایا جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور بائیں طرف سے عمر اٹھے گا اور میرے پیروں سے بلال کو اٹھایا جائے گا. ہاں حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، آج تک اور اس کی آواز نہیں. حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، اٹھائے جائیں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر سے. عزت، سیادت، قیادت، شرافت کہاں سے؟ تو اللہ سے تعلق کا بن جانا میرے عزیزو یہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. یہ تو اللہ نے منفی پہلو ذکر کیا نا، خوف دور، غم دور. اچھا اب اللہ کے دوست ہیں کون؟ یہ بھی قرآن سے جواب ملتا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون. تو اللہ نے ہر ایک کو یہ ان، ایک تلوار ہے ان کی اور ایک ہے اللہ کی، اللہ نے ایسے دو دھاری تلوار چلائی ہے. ایسی تلوار یہاں استعمال کی ہے جس نے یوں دو دھارا اس کو توڑا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، کہ یہ کوئی حسب نسب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے، سوائے تقوی والوں کے اللہ کا اور کوئی دوست نہیں ہے، سوائے تقوی والوں کے اللہ کا اور کوئی دوست نہیں ہے، نہیں ہے اس کے دوست سوائے تقوی والوں کے. لفظی ترجمہ اور بامحاورہ، تقوی والوں کے سوا اللہ کا کوئی دوست نہیں. تو اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ تقوی. جب تقوی آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے منفی چیز آئی، اب مثبت پہلو آ رہے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. کہ جب یہ پاکستان والے تقوی اختیار کریں گے، ایمان کو بنائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، یا ترکستان والے، ایران والے، پوری دنیا کے انسان، تو میں کیا کروں گا؟ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دوں گا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی رزق آئے گا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جہاں قدم رکھیں گے زمین بھی رزق نکال کے باہر نکال دے گی. تو جب تقوی آئے گا تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کوئی حالات نہیں آئیں گے، یا ان پر کوئی تنگی نہیں آئے گی، یا کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آئے گی، لیکن کیا ہوگا؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ. کہ جب ان پر کوئی بھی حال آیا اور یہ تقوی پر باقی رکھے تو باقی رہے تو ان کے لیے راستہ نکالنا میرا کام ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور انہیں رزق دینا میرا کام ہوگا وہاں سے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں. ان کو ڈاکٹری سے نہیں دوں گا، زراعت سے، تجارت سے نہیں دوں گا، کاروبار سے نہیں دوں گا، میں چونکہ یہ سارے احتسابی راستے ہیں. احتساب کا مطلب ہے گمان، ظنی، یہ سب ظنی راستے ہیں. تجارت ہے، زراعت ہے، نوکری ہے، سیاست ہے، جو بھی لین دین جو بھی زمین میں ہو رہا ہے، یہ سارے گمانی ظنی. اور من حیث لا یحتسب، گمان سے بالا تر راستہ، تصور سے بالا تر راستے سے رزق آئے گا، جہاں سے تمہارا خواب و خیال بھی نہیں. خندق کی لڑائی میں 1000 آدمی کام کر رہے ہیں اور روٹی ہے نہیں، پتھر باندھے ہوئے پیٹ پر. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے 10 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے، آپ 10 آدمیوں کو لے کے، کہیں ایسا میں نے 14 کا پکایا ہے، آپ 14 کو لے کے آ جائیں. بس 10-12 آدمی کا کھانا پکایا. ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا ہے، 3 سیر میرے پاس جو تھے وہ میں نے صاف کر کے بیوی کو کہا، وہ نے آٹا گوندا ہے، تو آپ 10 آدمی لے کے آپ تو آ جائیں، 10 اور لے لیں. تو آپ نے کہا بھائی خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو سب اس کے کھانے کے لیے. 10 آدمیوں کا کھانا 20 کو پورا آ جائے، 30 کو آ جائے، 1000 کو کہاں سے پورا آئے؟ تو حضرت جابر تو ہو گئے پریشان، بھاگے وہاں سے گھر کو. تو آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے ہانڈی نہ اتارنا اور روٹی نہ شروع کرنا. تو گھر میں کہنے کے غضب ہو گیا، بیوی سے کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا تھا 10، وہ 1000 کو لے کے آ رہے. تو بیوی نے کہا تم نے بتا دیا تھا کتنا کھانا ہے؟ کہا میں نے بتا دیا تھا. کہا پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو آپ تشریف لائے، آپ نے ہانڈی اپنے پاس رکھ لی، اس میں اپنا لواب ڈال دیا اور عورتوں سے کہا کہ آٹے پہ رومال ڈال دو اور اس میں سے نکال نکال کے دو عورتوں کا روٹی پکاؤں. اور خود آپ نے ہانڈی اپنے پاس رکھ لی اور بڑے پیالے ہوتے تھے جس میں 10-12 آدمی اکٹھے ہو جاتے تھے، تو اس میں آپ منہ ڈال رہے اور روٹی جواری توڑ کے اس میں پھینک رہے اور کہیں کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی. 1000 آدمی وہ سب کچھ کھا گیا اور ہانڈی میں سے ایک ڈوئی بھی کم نہ ہوئی، اور وہ جو پرات بھری پڑی تھی آٹے کی اس میں سے ایک پیڑا کم نہ ہوا، ایک پیڑا. اسی طرح چھلکتی ہوئی پرات اور کھولتی ابلتی ہوئی ہانڈی، اور 1000 آدمی پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گیا. یہ کیا ہے؟ من حیث لا یحتسب، وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے وہم گمان خواب خیال بھی نہیں ہوتا. تو جب تقوی آتا ہے تو اس دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں. کافر کے لیے قانون اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. آپ کے میڈیکل کالج میں آپ کے ساتھ کالج کا معاملہ اور ہے، مریض کے ساتھ اور ہے، اور آنے والے کے ساتھ اور ہے. آپ کی نسبت اور طرح کی ہے، مریض کی نسبت اور طرح کی ہے، مریض کے بیمار پرست کرنے والے کی نسبت اور طرح کی. اس دھرتی پر کلمہ گو مسلمان کی حیثیت اور ہے اور کافر کی حیثیت اور ہے. کافر کے لیے موت تک چھٹی ہے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قرآن میں ذر کے ساتھ، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، ذرہم یخوضوا ویلعبوا. ذرہم، یہ ذر 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 ایک قانون بتا رہا ہے. کیا؟ کہ کافر کی موت تک چھٹی ہے، ان کے لیے کوئی تقویٰ کوئی قانون نہیں، ان کو موت تک اللہ نے دینا ہے اور اچھی طرح دینا ہے. اور پھر لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے دستور اور ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ تم اگر میری نہیں مانو گے تو تمہیں تھپڑ ماروں گا فوری، لیکن ہلکا تھپڑ ہوگا، چھوٹا عذاب ہوگا، تھوڑا عذاب ہوگا، بڑا عذاب نہیں ہوگا. بڑا عذاب آخرت کا ہے. ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب بڑا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، آخرت کا عذاب بڑا. النار الکبرا، دوزخ کی آگ بہت بڑی، آخرت کی پکڑ بہت بڑی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا. وہ کافر کے لیے دنیا کا عذاب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بہت مختصر، بہت چھوٹا ہے، اور ہمارے لیے اور تھوڑا ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑیں گے تو ہمیں فوراً اللہ تنبیہ فرمائے کہ ہم توبہ کریں. اگر یہ نہیں ہوگا, اگر اللہ کسی کو تنبیہ نہ کرے تو وہ مارا گیا, برباد ہو گیا, اس لیے کہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کے آگے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اتنا اس امت پہ مہربان ہے کہ یہ رومال یہاں رکھا اور ڈھونڈنے ادھر میرا رومال کہاں چلا گیا, او ہو یہ پڑا ہوا ہے. اس او ہو پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ نے اتنا سینسٹیو ترازو لگایا ہے جو ہماری اوہ کو بھی تول لیتا ہے, اور پاؤں میں کانٹا لگا یہ جو سی ہوئی ہے اس پر بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. چشمہ اس جیب میں ڈالا, ڈھونڈا اس جیب میں, اس پر جو پریشانی آئی اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ نے ایسے کرم کا معاملہ کیا ہے. تو جب ہم تقوی سے ہٹتے ہیں اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلتی ہے تو ہم اسلام کو کوسنے بیٹھ جاتے ہیں, تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں باطل والوں سے. اسلام کی طاقت کا ظہور کتاب سے نہیں ہوگا, اسلام کی طاقت کا ظہور تو جسم میں آنے کے بعد ہوگا. تقوی کے چیپٹر لکھنے سے کام نہیں بنے گا, تقوی کو اندر تو اتقوا ہا ہونا حضور نے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے. یہ باتوں کی چیز نہیں, لینے کی چیز ہے, جاننے کی چیز نہیں, اتارنے کی چیز. وہ علی سینا آیا شیخ سعدی سے ملنے, تو بڑا متکبر آدمی تھا ابو علی سینا, جو نا بہت متکبر شخص تھا. تو آخری عمر میں بیماری نے پٹکایا, کولنج ہو گیا, تو تب جا کے اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوا. انتہائی متکبر انسان تھا, آخری زندگی میں جا کے توبہ نصیب ہوئی. تو شیخ سعدی نے فرمایا اخلاق نہ دارت, اخلاق سے آری ہے. اسے پتا چلا, اس نے پوری اخلاق پہ کتاب لکھ کے بھیج دی ان کو. تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ ندانت, کہ جانتا نہیں, جانتا تو مجھ سے بھی زیادہ ہے, ندارت ہے ہی کوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا ہا ہونا, تقوی کی جگہ یہاں ہے, یہاں. اب میرے بھائیو, جب تک یہاں تقوی نہ آئے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نہیں جوڑ سکتی, اور جب یہاں آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اللہ اس کے رسول سے کاٹ نہیں سکتی. اس پنکھے کا تار پیچھے سے کاٹ دیا جائے تو نہ یہ منت خوش آمد سے چلے گا, نہ یہ ڈنڈوں سے چلے گا, نہ یہ جوتوں سے چلے گا, نہ یہ اس کو مسلسل ہاتھ سے پکڑ کر چلانے سے چلے گا, کیونکہ اس کی اندر کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اس کا تعلق پیچھے جوڑ دیا جائے بس, پھر خالی آپ اشارہ کریں, چلانے کا اشارہ کریں, رکنے کا اشارے پہ چلے گا, اشارے پہ رکے گا, کیونکہ اندر میں طاقت بیدار ہو گئی. تو وہ مسلمان فرد یا معاشرہ جو اپنے اندر سے اللہ کا خوف تقوی نکال چکا ہو, اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکموں پہ لا نہیں سکتی اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ لا نہیں سکتی. کیونکہ اطاعت کے لیے سب سے پہلی چیز محبت ہے, اور محبت تقسیم نہیں ہوتی, وہ تو محنت سے آتی ہے. تین چیزیں بنیاد ہیں تقوی کے لیے, ایک اللہ سے محبت ہو, ایک اللہ کے رسول سے محبت ہو, ایک آخرت سے محبت ہو. یہ تین محبتیں جس دل میں نہیں ہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت اسلام پہ کھڑا نہیں کر سکتی, اور زبردستی کا اسلام تو اور الٹا آدمی کو جہنم میں پھینک دیتا. کسی کو پکڑ کے نماز کے لیے کھینچ کے لے, اس نے بے وضو ہی پڑھ لی تو کافر ہو گیا. نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوگا, بے وضو پڑھنے سے کافر ہوگا, کیونکہ اندر کی طاقت کے بغیر کسی کو چلانا, سارا اسلام تو اندر سے چلتا ہے. صحت کا نظام تو اندر ہے نا, آپ کسی کو میک اپ کر دیں, پاؤڈر لگا دیں, سرخی لگا دیں, اس کو کوئی ماسک چڑھا دیں, جو اس کی آپ وہ کیا اسے کہیں پلاسٹک سرجری کر کے ساری سلوٹیں کھینچ دیں, لیکن اس کا اندر بیمار ہے تو اس کو یہ سب کچھ کیا نفع دے گا؟ تو وقتی عارضی ہے. دنیا میں ہر چیز اپنی روح کے ساتھ چلتی. درخت کی جڑ مضبوط ہے تو سرسبز ہے, پتوں کو پانی دینے سے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا, اس کی جڑ مضبوط ہے تو وہ سرسبز. اندر تقوی کی طاقت ہے, اللہ رسول آخرت, یہ تین بنیادیں ہیں. ان سے انسان جڑا ہوا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے ہٹا نہیں سکتی, اور اگر یہ تین چیزیں مٹی ہوئی ہیں تو کوئی اللہ سے جوڑ نہیں سکتا. میں اکثر واقعہ سنایا کرتا ہوں. میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا تو ہمارا ایک وارڈن آ گیا ہاسٹل کے, بہت نیک تھے طالب حسین. انہوں نے نماز کمپلسری کر دی, حاضری ہوتی تھی. سردیوں کے دن تھے, عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور ایک مرید کے ایک لڑکے نے میرے قریب آ کے نماز کی نیت باندھی عشاء کی. تو اس نے نیت کی چار رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے, اللہ اکبر. اگر وہ نماز نہ پڑھتا تو تھوڑا گناہ ہوتا, یہ کرنے سے اس سے بڑا گناہ ہوگی. تو میں نے نماز توڑ دی. میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا طالب حسین کی پڑھتا ہوں, اللہ کی نہیں پڑھتا. جب اللہ کی پڑھوں گا پھر اللہ کی نیت کروں گا. تو اگر اندر میں طاقت نہیں ہے تو آپ کسی کو چلا نہیں سکتے. اسلام زندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں. اور یہ دنیا مردوں سے بھری پڑی ہے. جس دل سے اللہ کی محبت نکل جائے. اچھا, اچانک مجھے بات یاد ہے, تقوی. تقوی ہمارے عرف میں ڈر کا ترجمہ کیا جاتا ہے, ڈر. تقوی کا اصل مطلب ڈر نہیں ہے. جو بدو کی زبان میں, عرب کے صحرائی کی زبان میں جو تقوی ہے, اور اسی معنی میں تقوی آیا ہے قرآن میں. پھر ڈر میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن تقوی کا مطلب ہے شرم و حیا. شرم و حیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی سے ایسا تعلق کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے, اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے, حیا. حیا اور شرم, یہ ڈر سے اونچا مقام ہے. جیسے ماں سے آدمی ڈرتا ہے بڑا ہو کر بھی, بڑا ہونے کے بعد اس کے تھپڑ کا ڈر کوئی نہیں, صرف اس کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. تو تقوی اس معنی میں اس ڈر کو کہتے ہیں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس ناراضگی کے ڈر سے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی اس کو تقوی کہتے ہیں, اور تھپڑ کے ڈر سے جو کیفیت پیدا ہوتی اس کو خوف کہتے ہیں, اس کو تقوی نہیں کہتے. پھر استعمال ہوتا ہے مجازن, لیکن اصل جو تقوی کا ٹکسالی ترجمہ ہے, ٹکسالی, شرم حضوری جس کو ہم کہتے ہیں, شرم حضور, کیسی اللہ کی اور اس کے محبوب سے ایسا تعلق کہ شرم آئے ان کے آنکھوں ان سے ٹکراتے ہوئے, یا ان کے خلاف کرتے ہوئے, یا ان کے طریقے کو چھوڑتے ہوئے. تو اب کوئی ایسا ہمارے پاس نسخہ نہیں ہے کہ جو ہم نافذ کر دیں اور اندر ڈال دیں. کل اعلان ہو جائے کہ سارے فیصل آباد میں, سارا فیصل آباد کل سے اسلام پہ چلے, اعلان ہو جائے اور کل سے سارے متقی بن جائیں. اس اعلان کی اتنی ہی حیثیت ہے جیسے میں یہاں آپ سے کہوں کل سب آپ لوگ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائیں, ورنہ سب کو سزا ملے گی. گھنٹہ گھر چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر دیا جائے کل سب تاجر تقوی والے بن جائیں, ورنہ سب کو سزا ملے گی, یہ اعلان اتنا ہی بے معنی ہے جتنا میں یہاں اعلان کروں کہ یہ بیٹھے ہوئے سارے لڑکے کل کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائیں. اس میں تو فرسٹ ایئر سے لے کر فائنل والے لڑکے بیٹھے ہوں گے. تو آپ سمجھیں گے کہ بیچارے مولوی صاحب نادان ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ تو ایک محنت ہے جو اعلان سے نہیں آتی, جو محنت کرنے سے آتی ہے, اور تدریجن آتی ہے, ایک دم نہیں آتی, تدریج ہے, ایک دم نہیں کسی کو سب کچھ مل جاتا. ڈائجسٹ کی شریعت نے ہمیں قرآن سے ہی نہ آشنا کر دیا. ڈائجسٹ ہمیں کس سے نہیں لکھے ہوتے؟ سارے جہان کا جھوٹ کٹھا ہوتا ہے, اس میں ایک دو, وہ بھی شریعت کو مسخ کرنے کے لیے طریقے وہ لکھے جاتے ہیں ایسے واقعات کہ شریعت کا کو ہلکا کر دیا جائے. ان میں نے پڑھا ایک اہل اللہ کے بعد کہ جب ادھر سلام پھیرتے تھے تو سب لوگ عالم بن جاتے تھے, اور جب ادھر سلام پھیرتے تھے تو سارے حافظ بن جاتے تھے. میں کہوں کسی کو ڈاکٹر ہی بنا کے دکھا دیں کہ ادھر سلام پھیریں تو ڈاکٹر بن جائیں, ادھر سلام پھیریں تو انجینئر بن جائیں. 30 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے, اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بالکل جہالت ہے. تو یہ شریعت کو شیخ چلی کی شکل میں پیش کرنے کا ایک سازش ہے کہ یہ اتنی آسان چیز ہے کہ نظر سے ہی بس سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے محنت کا تصور ختم کرنے کا، کوئی محنت کی ضرورت کوئی نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ اللہ کی سنت میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا کوئی ہوگا؟ رات کے اندھیرے میں کہا چھپ کے نکل، تیرے پیچھے دشمن ہے۔ جب ہجرت کا سفر ہو رہا ہے تو آپ دیکھ نہیں رہے آپ سے بڑا جری اور دلیر کون ہوگا، اور آپ سے زیادہ محفوظ کون ہوگا، جس پر جبریل کا نہیں، جس پر اللہ کا سایہ ہو، جبریل تو خود آپ کا خادم ہے، جس پر اللہ کا سایہ ہو، جس کی اتنی طاقت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی بس، عرش سے تور پر، تور سے ہٹ کر ان پر سیدھی نہیں آئی، تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا، اور یہاں عرش کے اوپر بلایا، سدرۃ المنتہا پہ جہاں مخلوق ختم ہو جاتے، مخلوق کی انتہا ہو جاتی، اور اس سے آگے کوئی ایک بالشت بھی بڑے تو جل کے راکھ ہو کے ختم ہو جائے، جبریل بھی جس سے آگے ایک پر نہیں گزر سکتا، آگے قدم اٹھا سکتا۔ وہاں سے آپ کی ابتدا ہوئی سفر کی جسمانی، جبریل کی، اللہ کی مخلوق میں جبریل سب سے طاقتور مخلوق ہے جسمانی اور روحانی طور پر، جسمانی روحانی طور پر۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جہاں سے جبریل کی جسمانی روحانی طاقتیں ختم ہو گئیں، وہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی، ابتدا، جہاں جبریل کی روحانیت بھی ختم ہو گئی، جسمانیت بھی ختم ہو گئی، وہاں سے آپ کی جسم کی ابتدا ہوئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر کے 70,000 نور کے پردے اٹھا دیے اور اپنا آپ ظاہر کر دیا، تو اس وقت آپ کی روحانی طاقت کی ابتدا ہوئی۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اپنی ایک تجلی کھول کے رکھ دے تو عرش سے لے کر تخت الثری تک ساری چیزیں جل کے راکھ ہو جائیں کاغذ کے پرزے کی طرح۔ یہ کتنا بڑا رسول ہے کہ ساری تجلیاں سینے میں ہی ہضم کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کا عرش بھی آپ کے سامنے سمٹ گیا، ساتوں زمین آسمان میں وہ وسعت نہیں ہے، ساتوں زمین آسمان بشمول عرش اور کرسی کے اور لوح محفوظ کے اور جنت اور دوزخ کے، ان سب کو اگر ملا دیا جائے تو بھی اللہ کے محبوب کا سینہ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ جو اتنی طاقت رکھتا ہو تو 40 آدمی باہر کھڑے ہوئے تھے، 40 آدمی کی کیا حیثیت؟ دنیا دار الاسباب ہے، تو میرے نبی چھپ کے نکل، تیرا پیچھا کریں گے۔ غار میں چھپایا، راستہ تبدیل کر کے سفر کروایا، براق یہاں کیوں نہیں آیا؟ براق کی تو اب ضرورت تھی، بیت المقدس جانے کے لیے کیا ضرورت تھی براق کی؟ تو جبریل ہی لے کے چلے جاتے۔ براق کی تو اب ضرورت ہے کہ دشمن سر پہ ہے، تلواریں ننگی ہیں اور قریب ہے کہ آپ پہ حملہ ہو جائے، تو گھر کے صحن میں براق اترتا اور آپ کو بٹھاتا اور جا کے مسجد نبوی کی جگہ پہ اتار دیتا؟ نہیں، ساری دنیا کو سبق دینا ہے کہ ہم نے کائنات کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ ما فوق الفطرت، ہمارے بر صغیر میں اسلام کو ما فوق الفطرت سمجھا گیا، کرامات کشف، اس کو سمجھتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ہم جمعہ پڑھنے گئے جب اسکول پڑھتے تھے، تو ایک ملنگ بیٹھا تھا ہمارے پاس، وہ جو نیند میں دھڑام زمین پہ گرا، تو ہمارے ساتھ ایک آدمی، انہوں نے کہا بابا جی اٹھو وضو کرو، انہوں نے کہا تینوں کی پتا سے کتنے پہنچے سان چپکا چل، یہ اسلام ہے۔ اب بے وضو کے نماز ہو، اسلام کی عظمت اور اہمیت تو تب آئے جب اللہ اس کے رسول کی عظمت آئے، اصل سورس کی چونکہ عظمت کوئی نہیں، تو آگے انہوں نے جو طریقہ دیا اس کی عظمت بھی کوئی نہیں۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہ اللہ کے رسول کو بھی پابند کیا گیا اسباب کا۔ احد کے میدان میں دو زرہ پہن کر گئے، کیوں؟ آپ کو ڈر ہے، آپ کی تو حفاظت کر لینے والا، واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں میں تیری حفاظت کروں گا، لیکن پھر بھی آپ نے دو زرہ پہنی ہوئی ہے اور سارا نقشہ جنگ کا قائم کیا ہے، اور ایسے خوبصورت انداز سے آپ نے جنگی تدبیر اختیار کی ہے۔ تو سیرت قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا یہاں قانون ہے زبردست، جو اسباب کے ساتھ سفر کرتا ہے، اسی میں تو ہمارا امتحان ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں ہم جذباتی ہیں، کہتے بس رات کو اعلان ہو صبح سارے جنید بغدادی ہو جائیں، ایسا کوئی قانون نہیں، نہ کوئی ایسی مشین ہے ادھر سے ڈالا بے نمازی ادھر سے نکالا جنید بغدادی، ایسا کوئی پرزہ اسلام میں تیار نہیں ہوا. یہ تو ایسی ہے جیسے میں ادھر سے پرائمری جماعت کے بچے کو ڈالوں اور ادھر سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر نکالوں، جیسے یہ ایک ناممکن چیز ہے، ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے کہ تربیت کے بغیر اور تدریج کے بغیر کوئی اسلام پہ آ جائے اور کوئی تقوی پہ آ جائے. تو محنت شرط ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، محنت شرط ہے. اللہ کے تعلق کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اللہ پہ قربان جائیں کہ جو مشکل کام تھا اس نے پہلے کر دیا. مشکل کام ہوتا ہے کسی بڑے کو کسی بادشاہ کو متوجہ کرنا، یہ تو مشکل کام تو ہی ہوتا ہے. اس کی خوشامد ہو رہی، منت ہو رہی، ہدیے دیے جا رہے، تحفے دیے جا رہے، اس کی جھوٹی خوشامدیں کی جا رہی، یہ کام اللہ پہلے کر چکا ہے. یا ابن آدم انی لک محب، اللہ خود پہل کر چکا، اے میرے بندے میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو جو میری طرف چل کے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو مجھ سے منہ موڑ جاتا اس کو میں نہیں چھوڑتا ہوں، اس کو بھی پیچھے سے بلاتا ہوں، میرا بندہ ادھر آ جا، یہاں تیرا مسئلہ حل ہوگا، وہاں حل نہیں ہوگا. تو جو مشکل کام ہے تو اللہ کر چکے ہیں کہ میرا بندہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب تو بھی تو مجھ سے پیار کر. تو اللہ کا پیار لینے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کو جاننا پڑے گا کہ اللہ ہے کون. وہ ذات جو ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، شراکت سے پاک، زوف اور جہل سے پاک. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یکتبہ حفیفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تنزيل ممن خلق السماوات ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشكور.